of seed. Ayat number 20 se 29 tak qiyamat tauheed ke afaqi اور انفسی دلائل دیے گئے ہیں. آفاقی کا مطلب ہے کائنات سے, آفاق سے, اور انفسی یعنی انسان کے اپنے وجود سے دلائل دیے گئے ہیں. آپ پڑھیں گی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 25 تک. آپ جو ہیں 6 آیات قدرت پڑھیں گی, اللہ کی قدرت کی 6 آیات, اللہ کی قدرت کی 6 نشانیاں پڑھیں گی, اور پھر آیت نمبر 26 اور 27 میں اس کا آپ نچوڑ پڑھیں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت قدرت کیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ, اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اَنْ خَلَقَكُمْ, کہ اس نے تم کو پیدا کیا, مِنْ تُرَابٍ مٹی سے, ثُمَّ إِذَا, پھر, اذا, تب, انتم, تم بشرن, ایک بشر ہو, پھر یکا یک تم ایک انسان ہو, تنتشرون پھیلتے چلے جا رہے ہو, پھیل رہے ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو شروع کرتے ہیں, اور یہ نشانیاں جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں آخرت کی زندگی پر, کہ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ آخرت جو ہے دوسری زندگی پیدا کر سکتا ہے جہاں لوگوں کا حساب کتاب لے گا. اور اللہ کی قدرت کی جو نشانی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے جو پہلی نشان ہے وہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا, تم نے کبھی سوچا کہ انسان کا جو وجود ہے یہ کیسے عمل میں آتا ہے, انسان کیسے پیدا ہوتا ہے, مٹی سے, پھر حقیر سا نطفہ جسے گزر کر بچہ پورا انسان بنتا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک انسان سے کئی بلین کی آبادی پیدا ہو چکی ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون, پھر یکا یک تم بشر ہو, تم انسان ہو, کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو, بڑھتے چلے جا رہے ہو بلین کی تعداد میں. تو پھیلنے کا ایک مطلب کیا ہے کہ انسانوں کی تعداد جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اس کے دوسرے معنی ہیں تنتشرون کے, کہ انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات اور ضروریات کے لیے چلنا پھرنا, کہ انسان کثرت سے ہے اور پھر انسان جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر مسلسل جو ہے وہ چلت پھرت کرتا ہے. تو موجودہ دنیا کا ایک عجیب و غریب کرشمہ کیا ہے, ایک چیز کا دوسری چیز میں تبدیل ہونا. جیسے بے جان مٹی سے جو ہے وہ جیتا جاگتا انسان بنا اور انسان چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. تو یہ ہے اللہ کی قدرت کی پہلی نشانی. پھر اللہ تعالی کی قدرت کی دوسری نشانی, یعنی دوسری آیت قدرت ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ, اَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی. کیوں؟ اب مزید جو ہے مقصد بتایا جا رہا ہے. شوہر اور بیوی جو ہے شادیشدہ زندگی جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، لتسکنو الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودتا ورحمہ، دوسرا مقصد، اور پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت ورحمہ اور رحمت. ان فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہی مٹی جس سے انسان بنا تھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسی انسان میں کچھ مرد پیدا ہوتے ہیں، کچھ عورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ تقسیم جو ہے ہزاروں سال سے چل رہی ہے. تو اس تقسیم کے پیچھے ایک قادر مطلق اللہ کی خدائی ہے، کار فرمائی ہے، حکومت ہے. تو اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اسے ایسا لگے گا جیسے ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے جلوے کا پرتو ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں اس بات پر، اور اکثر اگر آپ شادی کے کارڈ دیکھیں نا تو ان کارڈوں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن آیت لکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیویاں بنی، یعنی ایک ہی مٹی کا مادہ ہے. اور اگر آپ غور کریں تو زمین کی جو مٹی ہے، پانی، ہوا، سورج کی روشنی، اس کو ایک طرح کی ملتی ہے، لیکن اس میں طرح طرح کے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح یعنی حقیر سے، نطفے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی دو مختلف قسمیں، صورت، سیرت، عادت، اخلاق، ان میں فرق پایا جاتا ہے. تو یہ جو قدرت اور حکمت ہے یہ اللہ کی خالقیت کے لیے کافی نشانی ہے. اب عورتوں کی تخلیق کی یہاں پہ حکمت اور مصلحت بتائی گئی کہ تمہاری جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی کیوں؟ لتسکنو الیہا، تاکہ تم ان کے پاس جو ہے وہ سکون حاصل کرو. مر جب بیوی کے پاس آئے تو اس کے دل کو سکون ملے، اسے راحت ملے، اسے اطمینان ہو. تو ازدواجی زندگی کا، شادی شدہ زندگی کا اصل خلاصہ جو ہے یہ سکون ہے، یہ دل کا اطمینان ہے. اور اگر کوئی دل جو ہے، اگر کسی کی شادی شدہ زندگی میں بہت دولت ہے اور فرنیچر ہے، زیور ہے، کپڑے ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن آپس میں جو ہے وہ یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، لتسکنو الیہا، آپس میں سکون نہیں ہے، آپس میں جو ہے وہ راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ازدواجی زندگی جو ہے اس کی اصل روح نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر محض خواہش پوری کی جائے وقتی طور پر، یا یہ کہ بس وقت گزر رہا ہے، تو یہ تو پھر جانور جو ہیں ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ سکون ہونا. یہ سکون کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شادی شدہ زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے. کب ملے، کیسے مل سکتا ہے؟ کبھی آپ اس پہ سوچتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا یہ ازدواجی زندگی کا جو مقصد ہے سکون، کیا یہ موجود ہو ہے، کیا یہ پورا ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر اس میں کمی ہے تو آپ ضرور سوچیں کہ کمی کی وجہ کیا ہے، اور یہ مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے. اس میں شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی شوہر کا حق ادا کرے. اور حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حقوق پہچانے جائیں. شوہر کو یہ پتا ہو کہ میری بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، وہ حقوق کو پہچانے جو اس کا فرض بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. اسی طرح بیوی جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو پہلے پہچانے، جانے، اور پھر اس کو ادا کرنے کی فکر کرے.
تو میاں بیوی دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ वो ये देखें, जैसे बीवी ये सोचे कि मेरे शोहर का मुझ पर क्या हक बनता है, मेरी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, और फिर उसको अदा करने के लिए दुआ भी करे, फिक्र भी करे और जो है वो कोशिश भी करे। इसी तरह शोहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ अपने ये ना देखे कि मेरा क्या हक बनता है कि मुझे मेरे लिए मेरी बीवी क्या क्या करे, उसको ये फिक्र भी होनी चाहिए कि मेरा क्या फर्ज बनता है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये टू वे ट्रैफिक है, तो वो उसको समझे भी, पहचाने भी और उसको अदा करने की जो है वो कोशिश करे। तो और इसके लिए ना दुआ करनी चाहिए, और खास तौर पर फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत मांगनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत में अतात आसान हो जाती है। फिर कुछ नजर नहीं आता, इंसान मोहब्बत करता है और सोचता है कि नहीं अच्छा मुझे ये काम करना है बस। और एक और बात कि वो क्या चीज है जो घर के झगड़ों, वो क्या चीज है जो घर के अंदर सुकून को बर्बाद कर देती है, इस पे भी गौर करना चाहिए कि हमारे घर में वो क्या चीज होती है जिससे जो है वो सुकून खत्म हो जाता है। तो आमतौर पर झगड़े होते हैं जो खानदान के सुकून को बर्बाद करते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि बाजू का हम ये देख रहे थे कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमारे घर के सुकून को क्या चीज जो है वो खत्म करती है, और उसमें जो है वो मुतालबात भी होते हैं बाज़ोकात जो है वो अपने हकूक ही की बस फिक्र करना, अपने फराइज को ना देखना। और इसमें नंबर तीन ये बात भी होती है कि बाज़ औक़ात छोटी सी बात को जो है वो हवा देना, झगड़ा पैदा करना। तो इस सिलसिले में दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि अदाए हुकूक के लिए ये जरूरी है कि जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशन तय कर लिए जाएं कि ये फर्ज बनते हैं, ये हमारे आपस में बैठकर तय कर लें कि हाँ ये जो है हमारे हुकूक बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखें जो दूसरी अहम बात है कि सिर्फ हकूक को जानने से, पहचानने से उस जो है वो बात बनेगी नहीं, जब तक कि अल्लाह का खौफ ना हो। कि मुआशरती मामलात में पूरे कुरान में जगह जगह आप पढ़ेंगी कि पीछे आपने सूरत अल बकरा पढ़ी, आपने सूरत निसा पढ़ी, आप आइंदा भी पढ़ेंगी, वक्तन फक्तन आप पढ़ती हैं, तो जब भी मुआशरती अहकाम की बात आती है ना, साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं वक वक शो इत्तकुल्लाह के अल्लाह से डरो। तो मर्द और जो औरत के मामलात हैं, इनके जो हकूक और फराइज हैं, दुनिया का कोई कानून उनसे पूरा नहीं करवा सकता, ना बीवी से ना शोहर से। दुनिया की कोई अदालत उनके दरमियान इंसाफ नहीं करवा सकती। अगर बीवी ज्यादती करना चाहे कोई नहीं करा सकता इंसाफ और उसके साथ उससे हुस्ने सलूक, और अगर शोहर ज्यादती करना चाहे कितने ही लेक्चर हो जाए, कितनी वर्कशॉपें हो जाए, उसकी ज्यादती को कोई उसे रोक नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ ना पैदा हो। तो अज़दवाजी जिंदगी में सुकून पैदा करने के लिए और एक दूसरे के हुकूक और फराइज जो हैं उनकी अदायगी के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के दिलों में अल्लाह का खौफ हो, तकवा हो। अक्सर ऐसा होता है कि गलती किसी की होती है, माफी कोई मांगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो गलती कर रहा होता है आप उसको ये भी नहीं कह पाते कि आप गलती कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक ऐसा अजीब जो है वो मसला किसी के खानदान का, अज़दवाजी जिंदगी का सामने आया। कहीं की बात है कि औलाद भी नहीं है, अमीर लोग हैं, और जैसे मौजूदा दौर में देखें तो औलाद की वजह से यहाँ पे रहते वालदैन ज्यादा परेशान होते हैं। तो लेकिन औलाद की गैर मौजूदगी में दोनों के साथ, यानी बड़ी उम्र को पहुंच के अब दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है। तो ये क्या है, बस ये आजमाइश है, और अल्लाह का खौफ ना होना, और ये भी जो है ये आजमाइश है कि इंसान सिर्फ अपने आप को ही अच्छा समझे। तो यहाँ पे शादीशुदा जिंदगी जो है اس کا ایک اہم مقصد سامنے آیا اور وہ ہے کہ تمہاری بیویاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. تو اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ بیویوں کے پاس جا کر سکون ملے, یعنی بیوی کو شوہر کے پاس ملے اور شوہر جو ہے وہ اس کو بیوی کے پاس ملے. نمبر دو, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر آیا ہے مودہ کا, اس کا روٹ ہے وو دال دال ود, اس کے معنی ہے محبت, الفت, ایک دوسرے سے پیار کرنا. اور کہتے ہیں کہ یہاں محبت سے مراد سیکشوئل لو ہے, جنسی محبت ہے جو مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے اور جو دونوں کو ایک دوسرے سے اٹریکٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سٹک رکھتی ہے. تو ابتدائی دور میں, جوانی کے دور میں یہ ہے جنسی محبت جو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے. اور دوسری چیز ہے رحمت. رحمت سے مراد ہے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا, ہمدرد اور غمخوار ہونا, شریک رنج و راحت ہونا. اور یہ رحمت جو ہے یہ گریجولی آہستہ آہستہ میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جنسی محبت یہ پیچھے رہ جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ثابت ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ محبت اور رحمت جو ہے کیا کرتی ہے کہ انہیں جوڑ کر رکھتی ہے اور وہ زندگی بھر جو ہے ایک دوسرے کے جیون کے ساتھی بن جاتے ہیں. تو جو مودت کا تعلق ہے یہ جوانی سے ہے اور جو رحمت کا تعلق ہے یہ بڑھاپے سے ہے, کیونکہ جب جنسی خواہش کم ہوتی جاتی ہے, عمر کے ساتھ ساتھ یہ جذبات ختم ہوتے جاتے ہیں, تو باہمی رحمت, باہمی شفقت, ہمدردی, خیرخواہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر پیدا, ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اسی بات کو کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو میاں بیوی کے تعلق سے جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے, اس کے معنی یہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, جوان ہوئے, پلے بڑے کہیں اور کسی اور ماحول میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نام نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا اور اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, ایک دوسرے کے طالب ہیں, مطلوب ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے, جیسے میاں بیوی کے لیے, بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے, بالکل اسی طرح سے دنیا کا بھی جوڑا ہے اور وہ جوڑا کیا ہے, وہ آخرت ہے. پھر نمبر تین جو آیت قدرت ہے وہ ہے آیت نمبر 22 میں, وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی پیدائش, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِّلْعَالَمِينَ, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے, للعالمین, علم رکھنے والوں کے لیے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے پہلی چیز ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش, آسمانوں اور زمین کی پیدائش. اب آپ دیکھیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور آپ نے قرآن میں بار بار کثرت سے اس کا ذکر جو ہے وہ پڑھا ہے کہ بغیر پلر کے, بغیر ستونوں کے آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہے، ایک نہیں سات سات سبع سماوات کا ذکر ملتا ہے. زمین ہے نہ لوہے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح نرم ہے بلکہ ان کے درمیان، اور انسان زمین چلتی رہتی ہے پھر بھی انسان اس کے اوپر گھر بناتا ہے، اس کے اندر گوڈی کرتا ہے، اس کے سینے پہ سینے کو چیرتا ہے، اور زمین جو ہے زمین اس کے لیے مہادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر تیسری چیز ہے واختلاف السناتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم اور تمہارے رنگوں کا. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے اتنی زبانیں پیدا کی ہیں، اتنی زبانیں پیدا کی ہیں جو اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کہیں عربی ہے، کہیں ترکی ہے، کہیں انگلش ہے، اردو ہے، ہندی ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، فرینچ ہے، اسپینش ہے. تو دنیا کے اندر زبانوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تنوع ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر زبان کے مختلف لہجے ہیں. جو برطانیہ میں انگلش بولی جاتی ہے اس کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے، جو امریکہ میں بولتے ہیں اس کا ڈفرینٹ ہے. اسی طرح آپ پنجابی کو دیکھ لیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو بولے جانے والی پنجابی ہے ڈفرینٹ ایکسنٹ ہے. جہلم کے لوگ اور بولتے ہیں، فیصل آباد کے اور، ملتان سائڈ کے اور بولتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہیں وہ ہر زبان کو آپ لے لیں اور آپ دیکھتی چلی جائیں کہ ہر ایک زبان کے مختلف لہجے اور مختلف انداز ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں لوگ اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو پہچانتے ہیں کہ فلاں فلاں ملک کا رہنے والا ہے، فلاں فلاں علاقے کا رہنے والا ہے. اردو کو ہی دیکھ لیں، دہلی کے لوگ اور طرح کی بولتے ہیں، لکھنؤ کے اور طرح کی بولتے ہیں. تو اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی، یعنی اردو جو ہے مختلف انداز میں بولی جاتی ہے. تو زبان جو ہے اس کا جو تنوع ہے یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں تم بولتے ہو، اور بستی بستی، شہر شہر، ہر ایک کا لہجہ، تلفظ، طرز گفتگو مختلف ہے. حالانکہ تم سب ایک مٹی سے پیدا ہوئے، ایک مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن رنگ رنگ کی، طرح طرح کی زبان بولتے ہو. اور دوسرا ہے تمہارا رنگوں کا اختلاف. اب رنگوں کا اختلاف میں دیکھیں کہ کتنے رنگ پائے جاتے ہیں. بیسیوں تیسیوں طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ. چہروں کا قد و خال دیکھ لیں، جسمانی ساخت دیکھیں، قد و قامت دیکھیں، بڑا فرق ہے. دیہاتی علاقے کے لوگ، شہری علاقے کے، چائنا کے آپ دیکھ لیں، ہندوستان کے دیکھیں، پاکستان کے، ادھر انگریزوں کو آپ دیکھیں، ایک ایک ملک کا انسان الگ سے آپ پہچان لیتے ہیں. حالانکہ ایک انسان دوسرے سے ملتا نہیں ہے، سگا بھائی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایک ماں باپ کے دو بیٹے جو ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، رنگ ایک جیسا نہیں ہے، بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بڑی ورائٹی ہے. تو یہ جو ورائٹی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ ایک ہی ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں سے مختلف ہوتے ہیں. اور یہ اختلاف، یہ تنوع صرف انسان میں نہیں ہے، حیوانوں میں دیکھ لیں، نباتات میں دیکھ لیں، عام چیزوں میں دیکھ لیں، حتیٰ کہ ایک درخت کے دو پتے بھی آپس میں ملتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہاتھوں کی لکیریں آپ دیکھیں کہ جو ہاتھوں میں لائنیں ہیں یہ بھی آپس میں ملتی نہیں ہیں. نیا ڈیزائن، نیا نقش و نگار، نیا تناسب، نئے اوصاف. تو یہ جو یہ ڈیزائننگ ہے، یہ جو تنوع ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ جو امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر دیکھے تو ضرور پکار اٹھے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، جو قدیر ہے، جو علیم ہے، جو بصیر ہے. ان فی ذلک لآیت للعالمین، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. پھر چوتھی آیت قدرت ہے آیت نمبر 23، چوتھی آیت قدرت ہے آیت نمبر 23 سورۃ الروم، فمن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات کو اور دن کو، منامکم باللیل، رات کو تمہارا سونا، والنہاری، اور دن کو سونا، وابتغاؤکم من فضلی، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرتے رہنا۔ تو اب اللہ کی قدرت کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا راتوں اور دن کے وقت سونا اور اس کی روزی کو تلاش کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نیند کا جو ذکر ہے، منامکم، نوم نیند کو کہتے ہیں، رات اور دن، یعنی رات اور دن دونوں میں سونے کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ رات کو بھی انسان سوتا ہے، دن کے وقت بھی قیلولہ کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے، وابتغاؤکم من فضلی، فضل جو ہے اس سے مراد رزق کی تلاش ہے۔ بالعموم انسان ایسا ہی کرتا ہے کہ رات کو سوتا ہے اور دن کو اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور بہت سے انسان ایسا بھی کرتے ہیں کہ دن کو سوتے ہیں اور رات کے وقت معاش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ رات اور دن کا اکٹھا ذکر کر کے دونوں کے کاموں کا بھی اکٹھا ذکر کر دیا کہ تم ان اوقات میں سوتے بھی ہو اور اپنی معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہو، اور یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، تمہاری نیند۔ اور اگر اللہ تمہیں نیند نہ دے اور پرسکون نیند نہ دے، تم کتنی گولیاں کھا لو، تم کتنے علاج کروا لو، تمہیں نیند نہیں آ سکتی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تمہارا جو سونا ہے، مجھے فوراً چمائی آ رہی ہے، تو یہ تمہارا جو سونا ہے یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جب نیند کا وقت ہوتا ہے تو انسان کی سونگنے کی قوت متاثر ہوتی ہے، حواس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، آپ اتنی تیزی سے کام نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے آپ جو ہیں جب آپ نیند لے چکتے ہیں تو جو کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، اور نعمت کیا ہے کہ آرام کرنا، سونا، اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اس کو تلاش کرنا۔ تو جب ہمیں تھکن ہوتی ہے، جب آرام کی خواہش ہوتی ہے، تو ایک زبردست نیند جو ہے وہ ہمارے وجود میں رکھ دی جاتی ہے بغیر ارادے کے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی نیند آئے گی، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی کتاب پر لائنیں لگ جائیں گی۔ تو چند گھنٹے کام کرنے کے بعد یہ جو نیند اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے تو وہ اس کو آرام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جب وہ نیند پوری ہو جاتی ہے آپ خود بخود بستر کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ نیند ہے اور دوسری طرف حلال رزق کی تلاش ہے، اور پھر آپ جب تلاش کرتے ہیں تو آپ کو رزق کے وسائل نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب اتفاق سے نہیں ہو گیا، یہ تمہارے معبودوں نے نہیں کیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ تو نیند نہ آنے پر یہ ہمیں دعا بھی ملتی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ آپ کو دعاؤں کی کتاب میں ملے گی، اللہم غارت النجوم، اے اللہ ستارے چھپ گئے، وحدات العیون، اور آنکھیں جل ملا گئیں، وانت حی قیوم، اور تو ہی زندہ ہے قائم رہنے والا، لا تاخذک سنۃ ولا نوم، اور نہیں چھوتی تجھ کو اونگ اور نیند، یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے، اہد لیلی وانم عینی، آرام دے میری رات کو اور سلا دے میری آنکھ کو۔ تو یہ دعا بھی آپ مانگ سکتی ہیں جو کہ نیند نہ آنے کی دعا ہے۔ پھر آیت قدرت نمبر 5 ہے، ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم البرق، کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی۔ بجلی کی چمک جب دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ خوف و تمان، خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ کہیں بجلی گر نہ پڑے، کہیں طوفانی بارش نہ ہو جائے، سب کچھ بہا کر لے جائے۔ اور امید کس چیز کی ہوتی ہے، تما کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ بارش ہوگی تو فصلیں تیار ہوں گی، بارش ہوگی تو کھیتوں میں ہریالی ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 24 میں بارش اور زمین جو ہے اس کی زندگی کی جو دلیل دی گئی ہے، دراصل یہ حیات بعد الموت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جیسے بارش کے قطرے سے جو ہے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جب سور پھونکا جائے گا تو انسان زندہ ہو کر اللہ کے پاس حاضر ہوں گے حساب کتاب کے لیے۔ اور آسمان سے جو بارش ہے، جو مادی زندگی کی ترقی کی علامت ہے، بالکل اسی طرح سے جو آسمان سے وحی کی بارش ہوئی تو اس سے روحانی زندگی جو ہے اس کو ایک عروج ملا، اس سے لوگوں کی سوچیں بدلی۔ تو دراصل یہاں پہ یہ اللہ کی نشانی کے طور پر یہ بات جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 25، اس میں جو ہے وہ آیت قدرت نمبر 6، جو یہ جو ہے نا نشانی جو آیت نمبر 25 کے اندر ہے، یہ دراصل پہلی سب آیات کا حاصل ہے، نچوڑ ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 نشانیاں 5 آیتیں بھی بیان کی، اور ابھی آپ جو آیت نمبر 25 میں مضمون پڑھیں گی وہ آگے بھی کئی آیات میں پڑھیں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جو ہے اذا جب دعاکم اس کے معنی ہے کہ آواز دے گا تم کو، پکارے گا تم کو، دعوتن پکار، پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، من الارضی زمین سے، اذا اسی وقت اچانک، ان تم تخرجون، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ تو اصل نچوڑ کیا ہے؟ کہ آسمان اور زمین کا قیام اللہ کے حکم سے ہے، یہ کائنات کا نظام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ اس کو توڑنا پھوڑنا چاہے گا تو یہ آسمان اور زمین جو بہت مستحکم ہے، ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی خلل نہیں، کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، لیکن جب اللہ چاہیں گے کہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، تو فوراً جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور پھر انسان اچانک تم جو ہے وہ نکل آؤ گے۔ تو معنی کیا ہے؟ کہ بس کون اللہ تعالیٰ کہیں گے، فیاکون ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو یہ ہے ساری وجہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ سارے کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہے، تو قیامت ہو کے رہے گی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، بدا سٹارٹ کرنا، ابتدا کرنا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، أَهْوَنُ أَفْعَلُ کے وزن پر ہے، بہت آسان ہے، ہا و نون اس کا روٹ ہے۔ تو اللہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں تھا، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ تو پہلی دفعہ انسان جو پیدا ہوا تو تمہارا وجود اس پر دلالت کرتا ہے، تو پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے نا، تو جب پہلی دفعہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری دفعہ بنانا اس سے بھی آسان تر ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے لَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى، مثل ہر ایسی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو دوسرے سے مناسبت رکھتی ہو، جو دوسری جیسی ہو۔ تو اللہ تعالی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی صفت سب سے اعلیٰ ہے، اس کی شان بالا تر ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ، مَثَلُ کے معنی ہے شان، صفت، الْعَالَى سب سے اعلیٰ ہے، ہر خوبی کی صفت اللہ تعالی کے شان شیان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 25 میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، 26 میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین میں سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کل اللہ قانتون، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اے انسان، تجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، تجھے بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تجھے بھی اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ ہے اصل چیز جس کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے، اور آسمان اور زمین کا نظام پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ العزیز الحکیم، غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا ایک معمولی ہوائی جہاز بھی اگر پائلٹ کا کنٹرول کھو دے تو برباد ہو جاتا ہے، تو کائنات کا اتنا بڑا کارخانہ کسی کنٹرولر کے کنٹرول کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو کائنات کا خالق کائنات میں اپنی قدرت کا جو مظاہرہ کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت جو ہے، اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے۔ پھر کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ قل اللہ قانتون، تو آسمان اور زمین اور جو اس کے اندر مخلوق ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، تو اس کو سوچتے سمجھتے اپنا بندگی کا اختیار جو ہے، یعنی اپنی مرضی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنی چاہیے، اللہ کو دے دینی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 28 سے لے کر 40 تک، اب یہاں پر آپ دیکھیں گی کہ یہاں پہ جو شرک ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ جو شرک ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ فرمایا، ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء ان تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ تو یہاں پہ کیا مثال دی کہ اللہ تمہیں، خود تمہیں تمہاری ذات ہی میں سے، تمہارے نفس میں سے ایک مثال دیتا ہے۔ فرمایا، حل لکم، کیا تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، جو ملکیت میں ہے، تمہارے دائیں ہاتھ کے مراد ہے تمہارے غلام، کیا کہ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں. من شرکا شرکا جو ہے اس کے معنی ہے شرکا جو ہے جیسے شریک ہونا, تو تمہارے وہ غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں, من شرکا شریک ہے, فیما رزقناکم جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلا تمہارے وہ لونڈی اور غلام جن کے تم مالک ہو اور ہم نے تمہیں جو مال و دولت دے رکھی ہے, جو رزق تمہیں دے رکھا ہے, کیا تمہارے جو لونڈی اور غلام ہیں تمہارے رزق میں, تمہاری چیزوں میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنْتُمْ پس کیا تم فِيهِ اس میں سَوَاءٌ برابر ہو, یعنی جیسے تمہارے گھر میں تم مالک ہو, تمہارا بینک بیلنس ہے, تمہاری کھیتی باڑی ہے, تمہاری فیکٹریاں ہیں, اور تم نے اپنے بہت سے نوکر چاکر رکھے ہیں جو تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں, تم مالک ہو, وہ تمہارے خادم ہیں, نوکر چاکر ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے نوکروں کو, اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں, اپنی فیکٹری میں, اپنی دولت میں کیا برابر کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے؟ کیا وہ تمہاری جائیداد میں شریک ہیں, شامل ہیں؟ تو یہ جو نسبت ہے تمہاری اپنے غلاموں کے ساتھ, تم اپنے نوکروں کو نوکروں کا درجہ رکھتے ہو, ان کو اپنی چیزوں میں شامل تو نہیں کر لیتے؟ کیا تم بھی بینک میں, بینک اکاؤنٹ میں اپنا نام شامل کر لو؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دنیا میں کوئی شخص اپنے غلام یا نوکر کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دیتا. اسی طرح دنیا میں کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ برابری کرے. مخلوقات کا اپنے اپنے تخلیقی نظام کا پابند ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صحیح نسبت آقا اور غلام کی ہے. اس کے سوا جو نسبت قائم کی جائے گی وہ نسبت جو ہے وہ غلط ہوگی. تو جس طرح ایک مال یا جائیداد پر مالک اور غلام کا ایک طرح کا حق نہیں ہوتا نا, بالکل اسی طرح سے اللہ کا معاملہ بھی اس قسم کا نہیں ہے. اللہ تنہا تمام کائنات کا مالک ہے, تو اللہ کے لیے صحیح مثال ہے آقا کی. اللہ ہے آقا اور لوگ ہیں دنیا کے سارے اللہ کے غلام. تو دراصل اس مثال میں شرک جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے, کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ زمین و آسمان اور اس کی سب چیزوں کا خالق مالک تو اللہ کو سمجھتے تھے, لیکن مخلوقات میں سے بعض کو خدائی صفات اور اختیارات میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عجیب دھاندلی تم نے دنیا میں مچا رکھی ہے کہ اپنے غلاموں کو تو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے, اور جو میرے بندے ہیں ان کو جو ہے وہ خدائی میں میرے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو. یہ ہے اصل مثال. تخافونہم کخیفتکم انفسکم, اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. تم ان سے ایسے ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, سوچنے والوں کے لیے اللہ ایسے ہی اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اب یہاں پر جو ہے جو اصل بات سامنے رکھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ شرک کرنا چھوڑ دیجئے. اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کائنات سے, انسان کے وجود سے دلائل دے رہے ہیں کہ مشرکین جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہوں تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ کیوں جوڑ دیتے ہیں, پھر اللہ کے ساتھ اس کو کیسے جوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے جس میں اللہ رب العزت نے عام زندگی سے مثال دے کر جو ہے وہ شرک کی نفی کی ہے. تخافونہم کخیفتکم انفسکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو, غلاموں سے تو نہیں ڈرتے کہ ڈر محسوس کرتے ہوئے تم ان سے پوچھو نہیں, باز پرس نہ کرو. کہ ان سے ڈر کر تم انہیں مال و دولت میں اپنے ساتھ شامل کر لو, تمہیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا. تو پھر یہ باقی جو تم شرک کرتے ہو, یہ جو تمہارے معبود ہیں, تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ہم خاک کے پتلوں نے جو کچھ تجھے سمجھا ہے, ہم خاک کے پتلوں نے جو کچھ تجھے سمجھا ہے, تو اس سے بھی برتر ہے, تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ شرک جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 29 فرمایا, وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, بلکہ ان لوگوں نے پیروی اختیار کر لی وہ جنہوں نے ظلم کیا. تو جو ظلم کرنے والے ہیں, بلکہ انہوں نے پیروی اختیار کر لی, کس چیز کی؟ اَهُوَاءَهُمْ بِغَيْرِ علم, اپنی خواہشات کی بغیر علم کے. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, بس کون ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ, اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار. تو یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب انہیں کون راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے بھٹکا دیا ہے اس لیے یہ شرک کر رہے ہیں, یہ صراط مستقیم پہ چلنا نہیں چاہتے, یہ شرک کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان پر پڑ گئی. اب یہ معقول دلائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اب کوئی ان کا مددگار نہیں ہے, کیونکہ یہ گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں, گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ بھی ایسے اسباب پیدا کرتا چلا جا رہا ہے کہ یہ گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کی جو ہے وہ ان پر ملامت کی جا رہی ہے, ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. تو آپ بھی غور کریں کہ کہیں میں شرک تو نہیں کرتی اور کیا مجھے توحید کا مسئلہ سمجھ میں آیا. آپ دیکھیں گے سورت فاتحہ سے لے کر آپ یہاں تک پہنچ گئیں, اور عملی زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں توحید سے دور ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ابا اجداد کی رسمیں ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں وہ نہیں کروں گی تو پھر جو ہے میں رہ نہیں سکتی, میں جی نہیں سکتی یا سروائیو نہیں کر سکتی. تو دراصل یہ جو آیت نمبر 25 ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جسے ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے, اور جو اس طلب سے محروم ہوتے ہیں پھر اللہ بھی انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. ایسے گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. سورۃ الروم آیت نمبر 30 سے 45 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین فطرت پر قائم رہنے اور اس کی دعوت دینے کی تاکید کی گئی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ فَأَقِمْ, ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. فَأَقِمْ, پس آپ قائم کیجئے, وجہ کا اپنے رخ اپنے چہرے کو, لِلدِّینِ دین کے لیے, حنیفہ یکسو ہو کر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ جو ہے وہ دین کی سمت پہ لگا دیجئے, جمع دیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد تھے, رہنما تھے, اور آپ کے ساتھ ہی سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے، آپ کی پیروی کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنا رخ جو ہے اس دین کی سمت میں جما دو۔ کون سا دین؟ جو کہ حنیف ہے، مسلم یکسو ہو کے، حنف سب سے کٹ کر، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اور یہاں پہ دین سے مراد وہ خالص دین ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے، بندگی، عبادت، اطاعت، اس کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کی ذات، اختیارات، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور پوری زندگی اللہ کی ہدایت اور قانون کی پیروی کرنی ہے اپنی خوشی کے ساتھ۔ اور انسان اس پابندی کو خود اختیار کرتا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم ایک طرف کے ہو کر، ایک طرف کے ہو کر دین پر اپنے چہرے کو سیدھا کر لو۔ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ، فطرت اللہ کی، اللتی وہ جو، فطر الناس پیدا کیا لوگوں کو، علیہا اس پر، اس فطرت پر جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو فطرا کا مطلب ہے، آپ کو پتا ہے نا، کسی چیز کو پھاڑنا، اور فطرت کے معنی تخلیق کے بھی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان اس تخلیق پر، اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا کوئی خالق، کوئی رب، کوئی معبود ایک اللہ کے سوا نہیں ہے۔ تو تم بھی اسی فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ کیا فطرت ہے؟ خود مختاری کا رویہ ختم کر دو، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہے جو اسے بعد میں عیسائی، یہودی یا مجوسی وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جیسے ہر جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے جانور۔ اب کوئی بچہ بھی کان کٹا ہوا لے کر نہیں آتا، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کی رسموں کے مطابق ان کے کان کاٹ دیتے تھے۔ مسند احمد اور نسائی میں ایک حدیث ہے، ایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں تک کو قتل کر ڈالا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ مشرکین کے بچے نہ تھے؟ فرمایا، تمہارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اولاد ہیں۔ ہر متنفس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران جو ہے اس کو سنایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی اپنی اس ساخت کو بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتی، یہ اٹل ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ سمجھے کہ کوئی اس کی قسمت کو بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، تو اس کا ایسا سوچنے سے، ایسا کرنے سے اختیارات بدل نہیں سکتے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس خلقت، اس فطرت کو تبدیل نہ کرو، صحیح تربیت کے ذریعے اس کی نشو نما کرو، ایمان توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ کرو۔ یہ ہے اصل بات کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی درست دین ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. تو یہ جو دین قیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، اور اسی کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کا، یکسو ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ دین قیم کیا ہے؟ توحید کا راستہ. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. تو دین قیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی قائم رہنے والا دین. اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورۃ البینہ، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، اور سورۃ البینہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ جو دین ہے وہ کیا ہے. کہا کہ فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وہاں پہ کتابوں کو جو ہے وہ قیمہ کہا گیا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. اب آپ دیکھیں کہ کیا کہا، وذلک دین القیمہ. تو قیمہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ امت کا دین جو سیدھا اور معتدل ہے، صحیح دین، صحیح طریقہ. اور بعض مفسرین نے یہ جو دین قیم ہے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ دین قیم توحید، اسلام، ایمان، تقوی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لی ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، تو یہ جو دین قیم ہے اسی کی طرف جو ہے تم رجوع کرو. نوب، نون و با جو ہے یہ کسی کی طرف بار بار پلٹنا، شہد کی مکھی کو بھی کہتے ہیں. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ جگہ جگہ سے رس لینے کے بعد پھر بار بار اپنے چھتے کی طرف جو ہے وہ لوٹتی ہے، پلٹتی ہے. تو کہا کہ تم بھی رجوع کرو، تم بھی پلٹو. منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو. اپنی آزادی خود مختاری کا رویہ ترک کر دو، اپنی خواہشات نفس سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ انسان اللہ ہی کا بندہ ہے. وَتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو. تو اللہ ہی کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. یہ ہے اصل بات کہ اللہ سے ڈرنا. اب آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن جو آپ نے پڑھا ہے، جب آپ عمل کرنا چاہتی ہیں تو بہت سے خدشات، وسواس آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ ڈرتی ہیں فلاں یہ کہے گا. مثلا آپ دیکھیں وراثت کی تقسیم کو لے لیں، بہت سے خاندانوں میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا دیا جاتا. آپ سوچتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں وراثت میں سے حصہ مانگوں، اس لیے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا. سورۃ نساء میں آپ نے پڑھ لیا کہ یہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے. فریدۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، آپ پڑھ چکی ہیں. اچھا، اب آپ جب بات کرتی ہیں کہ میں حصہ چاہتی ہوں، پھر آپ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں خاندان والے کیا کہیں گے، میرے بھائی کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، میرے تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی. آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سے کور کرنا چاہیے. آپ کہتی ہیں ساری زندگی تو اسی طرح گزر گئی، اب میں کرنا چاہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے. آپ کے گھر کے اندر جب مہمان آتے ہیں تو مرد اور عورتیں اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں، مکسنگ ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کی مکسنگ کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اب آپ چاہتی ہیں کہ لڑکیاں اور عورتیں الگ بیٹھیں، مرد اور لڑکے الگ بیٹھیں. آپ سوچتی ہیں کہ میاں سے بات کیسے کروں، اب وہ جو دوست آئیں گے ان سے کیسے بات کی جائے، ان کے تو میں سامنے آ جاتی تھی. اب تک آتی رہی، اب کیا کروں؟ تو یاد رکھیں، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، قائم ہو جاؤ دین قیم پر، اور ڈرو اللہ سے، اسی سے بس ڈرنا ہے، کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، آزادی اور خود مختاری، اپنی میں اس کو ختم کرنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے. کون مشرکین؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے. وَكَانُوا شِيعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ بتانے کے بعد کہ اصل دین تو دین ابراہیمی ہے، دین فطرت ہے، دین توحید ہے، دین اسلام ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شرک جو دین کے اندر آ گیا، یہ جو مشرکانہ عقائد پیدا ہو گئے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، یہ بعد میں لوگوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر لی اور الگ الگ دین کے حصے کر لیے. تو من الذین فرقوا دینہم، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا ہے. وکانو شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں. اور شین یا عین جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں فرقہ، فرقہ الگ ہونا. کل حزب، اور ہر جماعت، بما لدیہم فرحون، جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں وہ مگن ہے. حزب جو ہے ایسی جماعت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے عقائد کے بارے میں جو ہے اس کے اندر شدت پائی جاتی ہو، وہ اسی پر مطمئن ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو مجوسی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تو منمانیاں انہوں نے کی ہیں اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. اور میں کہتی ہوں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑیں، آپ اس پہ دیکھیں آج مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کتنے جو ہیں وہ جماعتیں بن گئی ہیں. آپ سے کوئی ملتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کا فرقہ کیا ہے. تو فرقہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل سنت، آپ کون ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس کا پیغام تو اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا نا کہ یہ ہماری پہچان بن جائے کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم کون ہیں. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمیں کس کو رواج دینا چاہیے؟ ہم قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور آپ دیکھیں کہ اب تو یہاں تک ہے کہ یہ مسجد یہ جی بنگالیوں کی ہے، یہ عربیوں کی ہے، اور یہ جی دیوبندیوں کی ہے، اور یہ تو وہابیوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی کہلاتی ہے. اب آپ دیکھیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا اس طرح مسلمان ترقی کریں گے؟ ہم سب تو ایک ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے. ہاں کچھ چیزوں میں، یعنی اصل دین جو ہے وہ دین قیم ہے، اصل دین ایک ہی ہے، لیکن فروعی معاملات میں کچھ اختلافات ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں، امین بالجہر کرنا چاہیے کہ نہیں، اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دین کی اصل نہیں ہے، اس میں اختلافات ہیں. اس میں جو ہے اس کو جو ہے وہ اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے، اس کو اتنی بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مساجد تعمیر ہونے لگے اور اس کی وجہ سے جماعتیں بننے لگے. تو ہمیں دین کی وسعت جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اور امت مسلمہ اس کو اکٹھا کرنا ہے. ہم امت مسلمہ ایک جماعت ہے، ہم سب ایک ہیں، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے. اور آج یہ جو نفرت ہے، تعصب ہے، اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ایک جماعت کے لوگ دوسری کے بارے میں سمجھتے ہیں، ایسی نفرت سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، مجھے بڑی اہم لگتی ہے کہ ہمیں سب جماعتوں سے محبت کرنی چاہیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ سب دین کا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے حصے کا کام کر رہے ہیں، میرے حصے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو لوگوں تک پہنچنا ہے اور دعوت دین جو ہے وہ دینی ہے، اور ہمیں نفرتوں کی بجائے محبتوں کو پھیلانا چاہیے۔ یہ جتنی جماعتیں اور جتنے لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، بہت سے ندی نالے ہیں، ندی نالے ہیں، ہدایت کے ندی نالے جو بہ رہے ہیں، اور ان سب کا اینڈ کیا ہے کہ سب ایک سمندر کی شکل اختیار کریں گے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکات کو دین سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے ذکر اذکار کو دین سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے صرف سیاست کو دین سمجھ لیا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے دین کو جو ٹکڑے کیا تو اس کا جس کو جتنا حصہ سمجھ میں آیا نا، اس کو لے کے وہ اسی کا نعرہ لگاتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اور وہ چل پڑا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اصل دین جس پر ہم سب کو قائم ہونا ہے وہ دین قیم ہے، جو ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ خالق ہمارا اللہ، رب بھی ہمارا اللہ، اور ہمیں اپنی خود مختاری کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ جو دین ہے، دین قیم یا دین حنیف، یہ وہ دین ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے۔ جتنے بھی بزرگوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، سب کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور امت مسلمہ کے اندر یہ جو نفرت کے، تعصب کے جو بیج بوئے گئے ہیں، اب ان کو ختم کر کے جو محبت کی فضا ہے، اس کو جو ہے وہ پروان چڑھانا چاہیے۔ یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، دوسرے کی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہی صحیح کر رہا ہوں، اور باقی سارے لوگوں کو کسی کے لیے مرتد کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، کسی کے لیے کافر کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو کیا اس کو دینداری کہتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 33 ہے کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعوا پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر کے پھر وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ منیب کون ہوتے ہیں؟ منیب رجوع کرنے والے، لوٹنے والے، انابت اختیار کرنے والے۔ اور شہد کی مکھی آپ دیکھیں کتنی دور چلی جائے، لمبا سفر کر لے، لیکن پھر واپس پلٹ کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہے، وہ راستہ بھولتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ منیب کے معنی پھر کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا، بار بار لوٹنا، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے، اذاقہم، ذال و قاف ہے، ذوق، چکھانا، تو پہلے مشکل دن تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف وہ لوٹ آئے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنے لگے کہ اللہ ہی میری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے مشکل کو آسان کیا، بیماری ہٹ گئی، جاب مل گئی، بچے ٹھیک ہو گئے، اولاد نہیں تھی، اولاد مل گئی، جو ابھی مسائل تھے، جھگڑے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک فوراً یکا یک ایک گروہ ان میں سے پھر شرک کرنے لگتا ہے، پھر نظر و نیاز چڑھانی شروع کر دی، اب فلاں جگہ پہ جا کے دیکھ چڑھانی ہے، اب فلاں کے لیے جو ہے وہ ختم دینا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی نہ شکری کرے، لیکفروا، نہ شکری کرے وہ، بما آتیناہم، جو ہم نے اپنی رحمت کا مزہ اس کو چکھایا۔ فتمتعوا، اچھا مزے کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی کب تک یہ کام ایسے کرتے رہو گے جو کرتے ہو، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جلدی تمہیں پتا چل جائے گا، جلدی تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ جو آیت نمبر 35 ہے، فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل اس پر نازل کیا ہے؟ یعنی یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ جو اپنی منمانی کرتے ہیں، تو کیا اس کے لیے ان کے پاس کوئی سلطان ہے، کوئی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شرک کرتے ہیں؟ فہوا یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ پس بات کرتی ہے وہ اس کے ساتھ جو تھے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی کیا کوئی ان کے پاس ایسی سلطان دلیل ہے جو گواہی دیتی ہو؟ فہوا یتکلم، جو گواہی دیتی ہو، بما کانوا بہ یشرکون، اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا، فلاں جو بزرگ ہیں وہ بیٹا دیتے ہیں، فلاں کے پاس جائیں تو وہ یہ چیز پتا چل جاتی ہے، فلاں بگڑی ہوئی قسمت کو بنا دیتے ہیں، فلاں ایسا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے سند ان کے پاس، وہ لا کر مجھے دکھائیں جہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہو. پھر آیت نمبر 36، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، یعنی نعمتیں پا کر یہ اتراتے ہیں. تو اکثریت لوگوں کی کیا ہے کہ نعمتیں ملنے پر اللہ کو بھولتے ہیں اور پھر کیا بن جاتے ہیں؟ فرعون بن جاتے ہیں، نمرود بن جاتے ہیں، حامان بن جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، سَيِّئَةٌ کوئی برائی، تصیب جو ہے اس کا روٹ ہے سواد و با، تیر کا نشانے پر لگنا، مصیبت کے آنے کے لیے بولا جاتا ہے. اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، پھر بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ فخر غرور کا نشہ فوراً نیچے اتر آتا ہے. بدنصیبی کی ایک ہی چوٹ پر ایسے مایوس ہوتے ہیں کہ بعض اوقات خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نعمتیں ملنے پر فخر غرور اترانے لگے، اللہ کو بھول گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کی ایک چوٹ دکھائی، مصیبت میں مبتلا کیا، تو پھر وہ مایوس ہو گئے. مومن کیا کرتا ہے؟ یہ تو مشرک کا کردار ہے، یہ تو کافر کا کردار ہے. مومن کا کردار کیا ہے؟ مومن تکلیف میں صبر کرتا ہے اور نعمتیں ملنے پر شکر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں کے ڈھیر ہیں، انواع قسم کی نعمتیں ہیں، اور اس میں آپ کا معاملہ کیا ہے. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت آپ کا کردار جو ہے وہ کیا بنتا ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان اللہ، کہ اللہ، یبسط الرزق، کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کا وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا وہ چاہتا ہے. تو یہ کسی کو مال و دولت زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت سے ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ظاہری اسباب اور وسائل دو انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ظاہری اسباب اور وسائل میں ایک جیسا کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک کا کاروبار خوب پھیلتا ہے، وارے نیارے ہو جاتے ہیں، دوسرے کا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، اس کو وسعت نصیب ہی نہیں ہوتی. ایک ہی ایجوکیشن ہے، ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کی ہے، ایک کو بڑی جلدی جاب مل گئی، دوسرے کو جاب مل ہی نہیں رہی، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، جاب نہیں مل رہی، اور بی اے پاس ہے، بہت اچھی جاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اختیار میرے پاس ہے کہ کسی کو میں جو ہے وہ امیر بناؤں اور کسی کو میں غریب بناؤں، یہ میری مرضی ہے۔ لوگوں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، میں امیر کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دوں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پر دراصل بڑی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے اہل ایمان کے لیے، اس میں بڑا سبق ہے کہ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اس پر بھی ایمان رکھے گا کہ رزق کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہ کبھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے، کشادہ رزق ملنے پر پھولتا نہیں ہے، شکر کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اور اگر کبھی تنگی کے ساتھ دن گزارنے پڑے تو صبر کرتا ہے، کبھی دیانتداری کو چھوڑتا نہیں ہے۔ فآتِ ذی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ اب یہ نہیں کہا کہ بس رشتہ دار کو پیسے دے، یہ نہیں کہا۔ فآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے، یعنی تیرے پیسوں میں میں نے تمہارے رشتہ داروں کے لیے اس کا حق رکھا ہے، اور وہ اس کو خوشی سے دینا۔ نمبر دو، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کو بھی، ضرورت مند کو بھی، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو بھی، مسافر کو بھی اس کا حق دینا۔ یعنی جب تم ان کے اوپر پیسے خرچ کرو تو ان کا حق سمجھ کر دینا، تمہارے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ آپ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی بڑی چیز ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے جب تمہیں رزق دیا، جب تمہیں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، تو تمہاری امارت میں ان کا حصہ رکھ دیا، تمہارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ان کو دلوانا چاہتے ہیں، یہ تمہارے لیے بڑی کریڈٹ کی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا حق سمجھ کر دینا، اور سب یہ جو حقوق ہیں ان پہ سب سے پہلے رشتہ دار کا حق رکھا گیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اگر کوئی جو ہے رشتہ دار کو دیتا ہے اور احسان نہیں کرتا تو ایسے انفاق کو اللہ قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور اسی طرح پھر غریب کو بھی، مسکین کو بھی، اور مسافر کو بھی۔ کون کریں گے یہ کام؟ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پہ فلاح سے کیا مراد ہے؟ وجہ اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو جو لوگ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، جنت میں اس کے دیدار کو چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح صدقہ خیرات کریں گے۔ ان کے اندر اخلاص نیت بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر انہیں یہ صدقہ خیرات جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوں گے۔ فلاح لینے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ حق ادا کیا جائے۔ صرف مسکین، مسافر، رشتہ داروں کو پیسے دے کر نہیں فلاح ملے گی۔ کیسے فلاح ملے گی؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر جو ہے یہ کام کیا جائے تو انہیں فلاح ملے گی۔ آیت نمبر 39 جو ہے آپ دیکھیں گی کہ یہاں جو ہے وہ سود کے متعلق صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اس سے دولت بڑھتی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ سے دولت بڑھتی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں صرف سود کی مذمت کی گئی ہے۔ اور سود جو لینے کو منع کیا گیا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں سب سے آخر میں قطعی طور پر سود جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا۔ جس طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جو ہے وہ حرام کیا، تین اس کے بھی حکم آئے تھے۔ سب سے پہلے سورۃ النحل کی آیت 67 شراب کے بارے میں اتنا کہا کہ وہ پاکیزہ رزق نہیں ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 اس میں کہا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر سورۃ النساء کی آیت 43 کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیا، اور وہ سورۃ مائدہ میں ہے۔ تو اب یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا کہا، وما آتیتم من ربن، وما آتیتم کہ جو کچھ تم دیتے ہو، مر ربن سود سے، لیر بوا تاکہ بڑھ جائے، فی اموال الناسی لوگوں کے اموال میں سے، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو زکات تم دیتے ہو، تریدونا تم چاہتے ہو، وجہ اللہ اللہ کی خوشنودی، فاولائک هم المدعفون، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ تو ربا جو ہے اس کا روٹ را با و ہے، اور اس کے معنی ہیں جیسے اضافے کو کہتے ہیں، بڑھنے کو کہتے ہیں، ربوا اس ٹیلے کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر ہوتا ہے نا، جیسے تھوڑا زمین پر ابری ہوئی جگہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ربا سے مراد جو ہے وہ اضافہ ہے، یعنی $10 دیے تو کہا کہ تھوڑے دنوں میں جب دو گے تو اوپر $1 دینا ہے، تو یہ جو $1 ہے یہ کیا ہے، یہ ربا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ زیادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ کہ سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو یہ زائد مال دے رہے ہیں اس سے دولت بڑھے گی، تو در حقیقت اس طرح سود سے دولت نہیں بڑھتی بلکہ زکات سے بڑھتی ہے۔ کیونکہ فرمایا یم حق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ اس میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ ربا سے مراد جو ہے وہ سود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہدیہ اور تحفہ ہے جو اس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور متعدد صحابہ اور تابعین نے اس آیت میں ربا سے مراد سود نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو غریب آدمی کسی مالدار کو، یا رعایا کا کوئی آدمی بادشاہ یا حکمران کو، ایک خادم اپنے آقا کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا، تو اسے ربا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دینے والا جب دیتا ہے، دیتے وقت اس کی نیت میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ربا ہے۔ یہ اگرچہ ٹھیک ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ اگرچہ مباح ہے، تاہم اللہ کے ہاں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ فلا یربو عند اللہ، کیا فرمایا؟ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو جب تحفہ دیں تو اس نیت سے دینا کہ واپسی کی میں زیادہ ملے گا، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کسی کو جب دیتے ہیں کسی بھی موقع پر تو کہتے ہیں ہم نے، بعض لوگ لکھ لیتے ہیں، تو اور بعض لوگ اگر ان کو اس طرح سے نہ دیا جائے تو تانا بھی دے دیتے ہیں کہ لو ہم تو اس کی شادی اور اس موقع پر یہ دے آئے تھے اور اس نے ہمیں اتنا دیا ہے۔ اور یہ جو ہے اس نیت سے دینا یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے، اور دوسری رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے معروف سود ہے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اکثر مفسرین نے یہ دوسری رائے کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سود ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے صرف سود کے متعلق اتنا کہا گیا کہ یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اس سے دولت بڑھتی نہیں ہے۔ پھر اس کی حرمت کا اعلان جو ہے وہ کئی سال بعد میں ہوا۔ اور قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی چیز کو حرام کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ ذہنوں کو تیار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پھر اس کو جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات پتا چلی کہ ایک رائے تو یہی ہدیہ تحفے کی، اور دوسری رائے یہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ سود ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا جب ملے گا یا ہم دیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس سے تباہی ہوتی ہے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو، اور زکات جو ہے جیسے اس سے مراد جو ہے زکات سے کیا مراد ہے زکات سے، جیسے یعنی ایک تو مال کے اندر جو فرض ہے کہ ہمیں دینا ہے، اور دوسرا کیا ہے صدقات وغیرہ بھی۔ تو کہا کہ جو بھی زکات تم اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہو تو فاولائک ہم المدعفون، تو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ تو زکات اور صدقات سے روحانی اور مانوی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ نمبر دو، قیامت والے دن اس کا اجر اور ثواب کئی کئی گنا ملے گا۔ کوئی شخص جب راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص راہ خدا میں ایک کھجور دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں تو اس سے پیسے بڑھتے ہیں۔ تو حالانکہ زکوٰۃ اور صدقات میں کیا کرتے ہیں کہ آپ خرچ کرتے ہیں، اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان تمام آیات میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، ہمیں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو مال ہے ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، خواہ اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، اور اس طرح وہ اپنے مال کو آخرت کا نفع کمانے کے لیے ذریعہ بناتا ہے۔ وہ سود خواروں کی طرح صرف دنیا کا نفع نہیں کماتا۔ یہ ہے ایک مومن کا کردار جو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ پوری آیات میں دیکھیں تو مقصد زندگی سکھایا گیا، مومن راحت اور مصیبت میں دونوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. غیر مومن کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اچھے حالات پہ اتراتا ہے، برے حالات میں مایوس ہو جاتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے، آپ کیا کرتی ہیں. تو آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، یہ دراصل انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اس وقت آزمائش میں انسان اگر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یعنی دکھ کی آزمائش میں صبر اور سکھ کی آزمائش میں شکر کرتا ہے، تو پھر وہ اصلی انسان بن جاتا ہے جو در حقیقت مطلوب ہے. مین کٹ ٹو سائز، ہمیں کیا بننا ہے؟ وہ مین کٹ ٹو سائز، یعنی جس طرح کا اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں اسی طرح کا انسان جو ہے وہ بننا ہے، خواہ حالات بدل کر کیا سے کیا نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے بچنے کی دعا مانگنی ہے، لیکن جو بھی حالات کا مد و جزر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کرتا رہتا ہوں. تو کرنا کیا ہے؟ اچھے دنوں میں شکر کرنا ہے، برے دنوں میں صبر کرنا ہے، اور مین کٹ ٹو سائز، یعنی وہ اصلی انسان بن جانا ہے جو کہ اللہ کا مطلوبہ انسان ہے، جو کہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے، جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور آج کے سبق کی آخری آیت ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے نمبر ایک خلقکم تم کو پیدا کیا، نمبر دو ثم رزقکم پھر تمہیں رزق دیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفار اور مشرکین کو سمجھانے کے بعد سلسلہ کلام پھر توحید اور آخرت کے مضمون کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. نمبر ایک پیدائش، نمبر دو رزق رسانی، نمبر تین ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، نمبر چار ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے. حل من شراکائکم من یفعلوا من ذالکم من شیء، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو آخری آیت میں توحید اور آخرت کا پیغام دیا گیا، اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا کی دعوت دی گئی، اور شرک سے جو ہے وہ منع کیا گیا. تو یہ ہے جو کہ قرآن کا اصل پیغام ہے. قرآن کا اصل پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ والے بن جائیں، آنکھیں کھولیں، کان کھولیں، دل اور دماغ جو ہیں ان کو کھولیں، اور سوچیں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، مجھے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے، قیامت کی ہولناکی کا یقین رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت یہاں پہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے. بہترین مسلمان کے بننے کے لیے مسلسل صبر اور ریاضت کی ضرورت ہے، اور اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے جو مفادات ہیں ان کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، ماحول کے دباؤ جو ہے، ماحول کا جو پیئر پریشر ہے اس کے مقابلے میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مومن کو جنت جو ہے وہ صبر کے نتیجے میں، توبہ استغفار کے نتیجے میں، اور اللہ کی رضا جو ہے اس کو حاصل کرنا اور اسی کی فکر کرنا اس کے نتیجے میں ملے گی. اور صبر کی قیمت ادا کیے بغیر، اللہ کی بندگی کیے بغیر، اللہ کی اطاعت کیے بغیر جو ہے وہ جنت نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین مسلمان بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں قرآن کا شوق دے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ راضی ہو گیا، جنہیں اللہ یا ایتہا النفس المطمئنہ کہہ کے پکارتا ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.